إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات کلاس میں جماعت اہل سنت کی دو بہت ہی اہم اور مقتدر شخصیتیں جلوہ افروز ہیں. ان میں سے ایک فقیہ دوراں محقق عصر مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مفتی واجد علی صاحب دامت فیوزہم جو اپنے علم و فضل سے نہ صرف مالے گاؤں کو بلکہ پورے ہندوستان کو سیراب کر رہے ہیں. علم میں پختگی, مسائل شریعہ پر گہری نظر, درسیات پر عبور اور اس کے علاوہ بے شمار خوبیوں کا جانے ہونے کے باوجود اس ذات میں اتنی سادگی ہے, اس قدر انکسار ہے, ایسی تواضع ہے کہ ہر آدمی ان سے متاثر ہوتا ہے اور گرویدہ ہوتا ہے. دوسری عظیم شخصیت جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر مسلک اعلی حضرت کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, فدائے اہل سنت قائد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحی صاحب قبلہ نسیم القادری مدظ اللہ العالی, یہ بھی تشریف فرما. حضرت کا ساتھ بہت دنوں تک رہا ساؤتھ افریقہ میں اور آج پھر ایک زمانے کے بعد حضرت کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. میرے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا احمد رضا صاحب ازہری مدظ اللہ العالی جو اپنی تحریکات اور اپنی مسائی جمیلہ سے مسلسل دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کی خدمات انجام دے رہے ہیں, وہ بھی تشریف فرما ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام علماء, ان مشائخ اور سرپرستوں کو سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں, اخلاق میں, روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور صاف کر دے. ہم اگر کسی بات کا ارادہ کریں, ہم اگر کسی کام کا ارادہ کریں تو ضروری نہیں کہ وہ کام ہو جائے, لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. جب اللہ نے اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا ہے تو اللہ ارادہ فرمائے اور نہ ہو یہ ناممکن ہے, محال ہے. جب اللہ نے اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت پاک اور صاف ہو گئے, سترا ہو گئے, طیب و طاہر ہو گئے. اب ان کے دامن تقدس پر کسی قسم کا کوئی داغ لگانا چاہے تو داغ لگانے والا خود داغدار تو ہو سکتا ہے, لیکن اہل بیت کا دامن ہمیشہ ہمیشہ پاک اور صاف رہے. اہل بیت ہمارے ایمان کی پہچان ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے ایک دو نہیں متعدد حدیثیں ارشاد فرمائی. جب یہ آیت کریمہ اتری 40 دن تک مسلسل اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، یا اہل البیت الصلاۃ الصلاۃ، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ. اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بٹھایا، ایک زانو پر امام حسن اور ایک زانو پر حضرت امام حسین کو بٹھایا اور اوپر چادر تطہیر ڈال دی اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تو انہی سے ہر قسم کی گندگی کو پاک اور صاف کر دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا نبی ایسا بھی آیا ہے جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو؟ ہر نبی کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اللہ نے طہارت کا ارادہ فرما لیا، نبی نے فرما دیا اے اللہ تو انہیں پاک اور صاف کر دے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت پاک اور صاف.
سبحان اللہ، سبحان.
حضرت ام سلمہ ام المومنین چادر کا ایک کونا اٹھاتی ہیں، اس میں گھسنے لگتی ہیں. اللہ کے نبی نے چادر کھینچ لی، حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو اہل بیت سے ہوں، آپ کے گھر والوں میں سے ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، انک من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، تو نبی کی ازواج میں سے ہے، تو خیر بھلائی اور ہدایت پر ہے، لیکن اہل بیت سے نہیں ہے. اس سے یہ راجح ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حسین. تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلو اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، طوفان نوح میں، کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی ہے، کشتی نوح سے تعبیر فرمایا ہے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اصحابی کا نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کو نجوم ہدایت فرمایا جا رہا ہے اور اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر کیا جا رہا ہے، آخر دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب کشتیاں سمندر میں چلتی تھیں تو قطب نما کی مدد سے اپنی منزل کا تعین کرتی تھیں، اپنی منزل کی طرف بڑھتی تھیں. جب رات کی تاریکی سمندر کی سطح پر جاتی، قطب نما کام نہیں کرتا، تو کشتی والے ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل کا تعین کرتے تھے، پتا چلاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک طرف اہل بیت کی کشتی کو سہارا بناؤ اور دوسری طرف صحابہ جو نجوم ہدایت ہیں ان سے روشنی حاصل کرو. جب اہل بیت کی کشتی میں رہو گے اور صحابہ جو نجوم ہدایت ہیں ان سے روشنی حاصل کرو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ. سبحان، الحمدللہ ہم رافضی نہیں ہیں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کی شگستاخیاں کرے، اور ہم خارجی نہیں ہیں کہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں.
ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلی حضرت والے ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اگر صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے محبت کرنے والے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا اور اہل بیت کا دامن ہوگا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ مگر آج خارجیوں کی طرح وہابی بھی خارجیوں کی بولی بولنے لگے اور کچھ جاہل مبلغین رافضیوں کی بولی بولنے لگے۔ خارجیوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ ٹھوک دیا اور خارجیوں کی ناجائز اولادیں علی اور اولاد علی کو گمراہ اور بددین کہہ رہی ہیں اور ان کو حق سے ہٹا ہوا بتا رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جنگ صفین کی تاریخ آپ کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ ایک طرف حضرت علی کی فوجیں ہیں، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوجیں ہیں، کئی دن تک مسلسل گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے اور قریب تھا کہ حضرت علی کی فوجیں غالب آ جائیں، امیر معاویہ کی فوجیں پسپا ہو جائیں، کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر اپنی فوجوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو اور کہو اے علی، اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، امت کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے اپنی فوجوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، امیر معاویہ نے اپنی فوجوں سے کہا تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، دونوں طرف کی فوجیں ہٹ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے عمرو بن العاص کو آگے بڑھایا اور حضرت علی نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم مقرر فرمایا۔ جیسے ہی حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم ہونے کا اعلان فرمایا، آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے اور کہا اے علی، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں ساتھ دو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس کا غلط مطلب دنیا کے سامنے بیان کیا۔ قرآن فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے اور تم نے غیر اللہ کو حتم مان لیا، غیر اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لیا، اس لیے اب تم مشرک ہو گئے اور ہم مشرک کا ساتھ نہیں دیں۔ حضرت علی کسی جاہل مبلغ کا نام نہیں ہے، حضرت علی باب العلم مولا کائنات کا نام ہے، حضرت علی داماد مصطفیٰ کا نام ہے، فاتح خیبر کا نام ہے۔ علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبا، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما، تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ علی فرماتے ہیں فما شکک تو بادو فی قضائن بین اسنین، اتنا علم حاصل ہو گیا، اتنا علم حاصل ہو گیا کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ذرہ برابر مجھے کنفیوژن نہیں ہوتا۔ اٹھاؤ ترمذی شریف، اٹھاؤ ابو داؤد ابواب الاحکام، ابن ماجہ کتاب القضاء، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی کو چکمہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالی میاں بی بی کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم قرآن میں نہ دیتا۔
اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر میاں بی بی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو، ایک حکم بی بی کی طرف سے مقرر کرو، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو پروردگار عالم دونوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا شرک ہوتا تو زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت دو دو حکم مقرر کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خارجیوں نے قرآن کی آیت تو صحیح پڑھی لیکن معنی اس کا غلط بیان کیا۔ حضرت علی نے برجستہ فرمایا کلمہ تو حق ارید به الباطل، آیت صحیح پڑھی گئی لیکن معنی اس کا غلط نکالا گیا۔ اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا شرک ہوتا تو امت کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, یہ آیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن خارجی جو اس کا معنی نکال رہے ہیں وہ معنی بالکل غلط اور باطل. کیا آج خارجیوں کی ناجائز اولادیں قرآن پڑھ کر حدیثیں سنا کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی اولاد کی شان نہیں گھٹا رہی ہے؟ الحمدللہ ہم خارجی نہیں ہیں کہ علی اور اولاد علی سے نفرت کریں, اور ہم رافضی بھی نہیں ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کریں. کیا تم نے رافضیوں کی مشہور و معروف کتاب میر باقر مجلسی, جس کا مصنف ہے حق الیقین میں میر باقر مجلسی میں یہ لکھا, صحابہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شدن الا سے نفر, ابو ذر مقداد و سلمان, صحابہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے, صرف تین صحابہ مرتد نہ ہوئے, ابو ذر مقداد اور سلمان, باقی تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن تین صحابہ کے ایمان کا اعلان کر رہا ہے میر باقر مجلسی, اس میں حضرت علی کا نام ہے؟ حضرت علی کا نام نہیں. اس میں حضرت عمار ابن یاسر کا نام ہے, جن کے نام سے یہ جلوس عماری نکالتے ہیں؟ ان میں حضرت امام حسن امام حسین کا نام ہے؟ ہرگز نہیں. کیا امام حسن اور امام حسین صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر صحابی نہیں ہے؟ جب سارے صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ, اور صرف تین صحابی مرتد نہ ہوئے, ابو ذر مقداد اور سلمان, تو کیا تم جلوس عماری نکالتے ہو؟ کیوں امام حسن اور حسین کی محبت میں سینہ پیٹتے ہو؟ کیوں مولا کائنات باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کا اعلان کرتے ہو, جب تمہارے سب سے بڑے مجتہد نے عام صحابہ کو مرتد قرار دے دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صحابہ سے عداوت و دشمنی کرتے ہو, اور جو صحابہ سے دشمنی کرے وہ اہل بیت کا سچ محبت کرنے والا کبھی نہیں. تم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہو, سچے دعوے دار نہیں. الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفهم. خدا کی قسم تم صحابہ کو گالی نہ دو, کیونکہ تم میں گا کر کوئی ایک آدمی سونے کا پہاڑ خدا کی بارگاہ میں خرچ کرے, اور کوئی صحابی ایک مٹھی جو خدا کی بارگاہ میں خرچ کرے, تو اس ایک مٹھی جو پر جو ثواب ملے گا, سونے کا پہاڑ خرچ کرنے پر وہ ثواب نہیں ملے. تو اس کا مطلب کہ بڑی بڑا سے بڑا ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, ابدال ہو, لیکن وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. الحمدللہ صحابہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ صرف ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھ لیا, صحابیت کے درجے پر وہ فائز ہو گیا, اور پروردگار عالم نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے, کلم وعد اللہ الحسنا, سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے, سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. پروردگار عالم نے تمام صحابہ سے اپنی رضا کی سنت کا اعلان فرمایا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. پروردگار عالم ان تمام مومنین سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, خلفائے ثلاثہ کو تم گمراہ کہتے ہو, خلفائے ثلاثہ کو غاصب کہتے ہو, خلفائے ثلاثہ کو جہنمی کہتے ہو. پروردگار عالم تو اپنے پروردگار عالم اپنی کتاب میں انہیں اپنی رضا مندی کی سند عطا فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اصحاب بیعت جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی ہے, جو اصحاب بیعت رضوان ہیں, سب سے اللہ راضی ہے. بتاؤ اصحاب بیعت رضوان میں حضرت ابو بکر صدیق داخل ہیں کہ نہیں ہیں, عمر ابن خطاب داخل ہیں کہ نہیں ہیں, اور حضرت عثمان غنی اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھے, حضور علیہ السلام نے انہیں مکہ مکرمہ میں یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ کفار مکہ سے کہہ دینا کہ نبی صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, جنگ کا ارادہ نہیں ہے, اس لیے ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے, اور جو کمزور قسم کے مسلمان چھپے ہوئے ہیں ان کو یہ بتا دینا کہ عنقریب مکہ فتح ہونے والا ہے.
حضرت عثمان غنی اس وقت مکہ میں نبی کا پیغام لے کر گئے تھے اور کسی وجہ سے کفار مکہ نے انہیں روک لیا اور کہا ہم تمہارے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو. ادھر صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں, اب تو وہ عمرہ کر لیں گے, اور ہم لوگ عمرہ سے روک دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتے. کفار مکہ نے بار بار کہا اگر تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو لیکن تمہارے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے بغیر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہو کر بھی عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں, جو میرے نبی کی رضا ہے وہی میری رضا. تو اللہ کے نبی نے وہ فضیلت حضرت عثمان کو عطا فرمائی کہ جب اصحاب بیعت رضوان نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے تو ادھر تو افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے تھے, لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی. آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے داہنے میں رکھ کر بیعت کی اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, عثمان کے ہاتھ سے میں اپنے ہی ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. گویا یہ ہاتھ نبی کا ہاتھ نہیں, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے, اور خود اللہ کے نبی نے بیعت کے جو کلمات کہے ہیں وہ نبی کے کلمات نہیں, نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حقیقت میں عثمان غنی کے کلمات. یہ شرف کس کو حاصل ہے کہ نبی اپنا ہی ہاتھ ایک ہاتھ پر رکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر. تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو رضامندی کی سند عطا فرما دی, صحابہ اکرام سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا, اور دوسری جگہ پروردگار عالم نے فرمایا الصادقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو مہاجرین و انصار میں صادقین اولین ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے پروردگار عالم ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مہاجرین و انصار میں یہی چند صحابہ ہیں؟ بلکہ جو لوگ بعد میں اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی بعد والے صحابہ بھی اولین صحابہ کے ساتھ اس رضا اور بخشش کی سند میں شامل ہو چکے ہیں. جب پروردگار عالم نے سارے صحابہ سے رضا مندی کا اعلان فرما دیا ہے تو ایک مسلمان کا شعبہ یہ ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہم بھی راضی ہیں. اب جو صحابہ کرام سے راضی نہ ہو, خلفائے ثلاثہ سے راضی نہ ہو, وہ حقیقت میں مسلمان والا ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ ان سے راضی نہیں ہے جن سے اللہ راضی ہے.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
تم کہتے ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے, کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کا اعلان کیا؟ خود اپنے گھر کی کتابیں لے کر آؤ, لے کر آؤ اصول کافی, لے کر آؤ فروع کافی, لے کر آؤ اصول ثمانیہ, لے کر آؤ حق الیقین, ان ساری کتابوں کو کھنگال ڈالو, حدیث کی کتابیں چھوڑ دو, اپنے گھر کی کتابوں سے بھی مستند روایتوں کی روشنی میں تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا ہو. تم تو ان من گڑت اور ان فرضی روایتوں کے ذریعے حضرت علی کو خلیفہ بلا فاصلہ ثابت کرتے ہو جن روایتوں کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے متعدد حدیثوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان کیا. جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مریض ہوئے اور علالت کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا, بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی, اسی میں آپ کا وصال بھی ہوا جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا, بار بار غشی طاری ہونے لگی, اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن اٹھ نہیں پاتے. بخاری اور مسلم اور صحیح سکتہ کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو. میں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کا کوئی جاہل مقرر نہیں ہوں کہ تمہاری فرضی کتابوں کی روشنی میں فضائل اہل بیت بیان کروں. میرے سامنے قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں, وہ ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کی روشنی میں فضائل اہل بیت آفتاب و مہتاب کی طرح روشن ہو رہا ہے. انہیں روایتوں کو ہم بیان کریں تو 10 دن کی تقریر مکمل ہو جائے گی لیکن ان کی فضیلت کا باب مکمل نہیں ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے شیعی روایتوں کو بیان کرنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے ایسی روایتیں پیش کرنے کی کہ جس سے امت میں انتشار ہو جائے اور لوگ تم سے ثبوت اور حوالہ پیش کریں. ہم جو کچھ تقریر میں بول رہے ہیں ایک ایک لفظ کا ثبوت اور حوالہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار.
سبحان
بخاری اور مسلم کی روایتیں اٹھاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بار بار غشی طاری ہوئی اور اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش فرماتے اور اٹھ نہ پاتے, آپ نے فرمایا سات مشق سے مجھ کو غسل دو جس کی بندش کھولی نہ گئی ہو. سات مشق کے پانی آپ پر بہائے گئے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی کم ہوئی, اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر غشی طاری ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں مجھ پر پانی بہایا جائے. پانی بہایا گیا لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ نبی اٹھ نہیں پا رہے ہیں. نماز کا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, صحابہ مصلی امامت پر نبی کا انتظار کر رہے ہیں. نبی کے سامنے بڑے بڑے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نرم دل اور رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے, وہ قرات نہیں کر پائیں گے, وہ بہت رقیق القلب ہیں, کسی اور کو آپ حکم دیں کہ وہ جا کر کے نماز پڑھا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر وہی عذر پیش کیا. اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے, حضرت عائشہ بار بار وہی عذر پیش کرتی رہی. اللہ کے نبی کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس ان کنا لصواہب یوسف, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائے, تم لوگ یوسف کی سہیلیوں کی طرح ہو کہ اپنی بات پر اڑی رہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حفصہ سے کہا کہ ارے تم بھی تو کچھ کہو. حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام چند دن کے مہمان ہیں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر میرے باپ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق بہت منحوس ہیں کہ نبی کے مصلے پر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. لیکن عائشہ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے جہاں تک میرے نبی کی نظر پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو میرے نگاہوں کے سامنے میری مسجد میں میرے مصلے پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کرے گا, کل وصال کے بعد وہی مسند خلافت پر متمکن ہوگا اور مسلمانوں کے امور کی قیادت کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ سے کہا تم بھی تو کچھ کہو. انہوں نے کچھ نہیں کہا. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہو کر نبی کی حیات میں نبی کی مسجد میں صحابہ کرام کی امامت فرمائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری کتابوں میں کہیں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک وقت کے لیے بھی حضرت علی سے فرمایا ہو کہ جاؤ میرے مصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کی امامت فرماؤ. اپنے گھر کی تمام کتابیں الٹ ڈالو لیکن ایک بھی روایت نہیں ملے گی, لیکن سہائے ستہ میں ایک درجن سے زیادہ روایتیں ملے گی کہ جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں امامت کا حکم دیا ہے, ابو بکر صدیق کو حکم دیا ہے, کسی اور کو حکم نہیں دیا. اور ایک وقت کی نہیں متعدد اوقات کی امامت حضرت صدیق اکبر کرتے رہے. ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر پہنچنے میں دیر کر دیے, تاخیر ہو گئی. لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ آپ پڑھا دیں. حضرت عمر ابن خطاب ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا 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 یا اللہ مسلمون الا ابا بکرین. نہیں نہیں نہیں, اللہ اور مسلمانوں کو یہ پسند ہی نہیں کہ کوئی اور نماز پڑھائے سوائے ابو بکر صدیق کے, اس لیے ابو بکر صدیق آئیں گے اور وہی نماز پڑھائیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں ایک وقت بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا ہوتا کہ اے علی تم جاؤ اور میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو, اے عمر تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو, اے عثمان تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دو, اے عباس تم جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ. جو گھر والے ہیں اور جو باہر کے صحابہ ہیں بار بار نبی کی خدمت میں عیادت کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں فرمایا. اگر بار بار فرمایا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا ہے کہ تم میرے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی نماز تم پڑھاؤ. اور سنو جب سرکار کی حالت زیادہ بگڑی حضرت عباس اور حضرت علی حضور علیہ السلام کی عیادت کر کے باہر نکلے. صحابہ نے پوچھا کیف وجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں, اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں کنارے لے جاتے ہیں جہاں کوئی کھڑا نہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں علی حضور علیہ السلام چند دن کے مہمان ہیں, حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو جائے گا تو ہم لوگ لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے, کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا. چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں اور حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا, اگر حضور علیہ السلام تم کو خلیفہ بنا دیں گے تو حصول خلافت کے لیے ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے. اور یاد رکھو اگر آج تم نے حضور علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا تو معاملہ الجھ جائے گا. اگر حضرت علی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت پہلے غدیر خم کے موقع پر خلافت کا اعلان فرما دیا تھا تو حضرت علی کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے میری خلافت کا اعلان فرما دیا ہے, اب نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. سارے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کے بعد علی خلیفہ ہوں گے, لیکن حضرت علی کا بیان سنو. حضرت علی فرماتے ہیں چچا جان میں حضور علیہ السلام سے اس بات کو پوچھنے نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام نے انکار کر دیا تو پھر زندگی بھر مسلمان مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے, اس لیے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ جانا اور اس بات کا اعلان کرنا کہ اگر حضور نے انکار فرما دیا تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا. اس کے بعد تیسری دلیل سنو, وفات سے دو مہینہ پہلے ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سرکار سے کوئی مسئلہ پوچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس مسئلہ لے کر جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کے پاس چلے جانا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پھر آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے منصبی ذمہ داری کو کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ادا کریں گے. آج جو کام میں کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد وہی کام صدیق اکبر کریں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلیفہ خلافت علی نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر. اور تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان غدیر خم میں مقام جحفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تو تمہاری معلومات ناقص. صحیح سطح کی حدیثیں اٹھا کر دیکھو, غدیر خم میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا, اگر خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو حضرت عباس کے کہنے پر حضرت علی فرماتے کہ میری خلافت کا اعلان تو ہو چکا ہے, اب نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. غدیر خم کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی محبت کا اعلان فرمایا ہے, نہ خلافت کا اعلان فرمایا ہے نہ ولایت کا اعلان فرمایا ہے. ولایت کا جو معنی اردو بولنے والے اپنے محاورے میں بولتے ہیں اس ولایت کا اعلان بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے اور خلافت کا اعلان بھی نہیں فرمایا ہے, بلکہ غدیر خم میں اللہ کے نبی نے اگر اعلان کیا ہے تو علی کی محبت کا اعلان کیا.
نعرہ تکبیر.
اردو بولنے والے اپنے محاورے میں کیا بولتے ہیں؟ غوث پاک بہت بڑے ولی ہیں, ولایت کے عظیم درجے پر فائز. خواجہ اجمیری بہت بڑے ولی ہیں, ولایت کے عظیم درجے پر فائز. اردو بولنے والے ولی اور ولایت کا جو معنی اپنے یہاں لیتے ہیں اس ولی اور اس ولایت کا اعلان اللہ کے نبی نے غدیر خم میں نہیں فرمایا تھا, بلکہ مولا کا مولا بنا ہوا ہے ولی سے, اور ولی کا معنی ولایت ہے یعنی محبت ہے. ولایت ولی کو اسی لیے ولی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو یہاں جس ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ اصطلاحی ولایت نہیں جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں, یہاں ولایت کا معنی علی کی دوستی ہے, علی کی محبت ہے, علی کی قربت ہے, اور اسی کا اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اس پر میرے پاس دو ثبوت ہیں, سیاق و سباق ثبوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, صحیح سطح میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت بریدہ ابن حسید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اسی موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر کچھ اعتراض کیا.
اعتراض کرنے والوں میں حضرت خالد ابن ولید بھی ہیں.
اللہ کے نبی کو خبر پہنچی, حضرت بریدہ سے فرمایا اتبغض علیاً, کیا تم علی سے نفرت کرتے ہو؟ حضرت بریدہ نے فرمایا جی نفرت کرتا ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں علی سے نفرت کرتے ہو؟
تو حضرت بریدہ نے کہا کہ ہم لوگ سفر میں تھے, علی کے ساتھ کچھ باندیاں تھیں, تو ایک باندی کو حضرت علی نے اپنے تصرف میں رکھا, اس لیے میں علی سے نفرت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کو اس سے زیادہ رکھا جو اللہ یا ولی نے تصرف فرمایا ہے. اگر کئی باندیوں میں وہ تصرف کر لیتے تو ابھی ان سے کوئی مواخذہ نہیں تھا, انہوں نے صرف ایک باندی میں تصرف کیا ہے اور صرف اسی بات پر تم علی سے نفرت کرتے ہو. اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا, جو میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں, میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی سے نفرت کرے تو نبی کی محبت تام ہو جائے گی. نبی کی محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب مجھ سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی. یہاں ولایت کا معنی دوستی, یہاں ولایت کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مشہور و معروف. اور مولا کا معنی کئی ایک ہے, مولا کا معنی مالک, مولا کا معنی سردار, مولا کا معنی آقا, مولا کا معنی آزاد کرنے والا, مولا کا معنی جس کو آزاد کیا جائے, مولا کا معنی محبت کرنے والا, مولا کا معنی جس سے محبت کیا جائے, مولا کا معنی شریک, مولا کا معنی پڑوسی, مولا کا معنی منتظم, مولا کا معنی کفیل, مولا کا معنی چچا, مولا کا معنی چچا کا بیٹا, مولا کا معنی بھانجا. مولا کے کئی معنی ہیں, تمام معنی کو چھوڑ کر ایک معنی متعین کرنا یہ نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی کو خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو حجت الوداع کا خطبہ جو میدان عرفات میں دے رہے تھے اور ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے, خلافت کے اعلان کے لیے وہ بہترین جگہ تھی, بہترین مقام تھا کہ سب کے سب لوگ سن لیتے. لیکن وہاں سے پلٹ کر غدیر خم میں پہنچنے کے بعد مقام جوفہ میں اللہ کے نبی نے جو اعلان فرمایا ہے وہ خلافت کا اعلان نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کا اعلان. اس کی دوسری دلیل سنیے, اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہم والے من والا وعاد من آدا.
میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا, اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو اس علی سے محبت کرتا ہے اور اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرتا ہے. سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ مولا علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے, مولا علی کی محبت کا اعلان کیا ہے اور ان کی ولایت کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب بچپن میں نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھ کر حضرت علی صحابی ہو گئے تو جو صحابی ہوگا وہ ولی تو درجہ اعلیٰ ہوگا, اس لیے کہ ولی ہونا یہ نیچے کا درجہ ہے اور صحابی ہونا یہ بہت اونچے درجے کا معاملہ ہے. بڑا سے بڑا ولی, بڑا سے بڑا غوث, بڑا سے بڑا قطب ولی تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. ہر صحابی ولی ہے لیکن ہر ولی صحابی نہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت, شان صحابہ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز کی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں تو اس منصب کا اعلان کریں گے جو بڑا منصب ہو. ایک صحابی کے لیے ولایت کا منصب تو بہت چھوٹا, جیسے ہی نبی کا کلمہ پڑھا صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے. جب نبی کا چہرہ دیکھتے ہی صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے تو وہ تو بدرجہ اولا ولی ہو گئے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صحابی ولی نہ ہو. سب سے بڑا اللہ کا دوست تو صحابہ ہیں, اس درجے پر بڑے سے بڑے غوث اور کتب کی بھی رسائی نہیں ہے. یہاں تک کہ غوث اور کتب ایک مٹھی ایک سونے کا پہاڑ رب کی بارگاہ میں خرچ کریں اور صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے تو صحابی کے خرچ کرنے پر جتنا ثواب کیا جائے گا سونے کا پہاڑ خرچ کرنے پر وہ ثواب نہیں. مگر آج کل کچھ لوگوں کو رافضیت کا بخار آ گیا. رافضیوں نے غدیر خم کے مقام پر نبی کا خطبہ حوالے میں پیش کرتے ہوئے حضرت علی کی خلافت کا اعلان مانا, اور وہ لوگ یوم غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں اس مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا ہے، اور کچھ لوگ زبان بدل کر کے اسی یوم غدیر کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے اس عمل اور فعل سے رفضیت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ جس کام کو ہمارے اکابر نے نہیں کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ہے، اس کام کو شروع کرنے کی تم نے جرات کیسے کی؟ ہم حضرت علی کو ولی مانتے ہیں اور ولی سے بڑا مانتے ہیں، ہم صحابی مانتے ہیں، بڑا سے بڑا ولی بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس مقام پر اس معروف ولایت اور اس اصطلاحی ولی کا اعلان اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس ولایت کا اعلان فرمایا تھا جس کا معنی دوستی ہے، جس کا معنی محبت ہے۔ ایسی روایتیں اور روایتوں کی ایسی من گھڑت تفسیر وہی بیان کر سکتا ہے جو اردو کی چند کتابیں پڑھا۔ ایسے شخص کو واعظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا غیر عالم تقریر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اتنی بات وہ غیر عالم بیان کر سکتا ہے جتنی بات عالم سے خوب اچھی طرح اس نے سیکھ لیا ہے، جتنا سیکھ لیا ہے اتنا ہی بیان کرے، اس سے زیادہ نہ بیان کرے۔ لیکن یہ آدمی تو اردو کی کتابیں، شیعوں کی کتابیں، رافضیوں کی کتابیں، طاہر القادری کی کتابیں، نہ جانے کس کس پادری کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے شیعوں کی روایتوں کو فروغ دے رہا ہے، شیعوں کی روایتوں کو پھیلا رہا ہے۔ یہ آدمی اہل سنت والجماعت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شیعوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے کہ جو روایتیں آج تک سننے نہیں جانتے تھے ان روایتوں کو اپنی تقریروں میں بیان کر کے اس نے سنیوں کے درمیان پھیلا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے، ایسے لوگ مسلک اہل سنت کے صحیح ترجمان نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت پہلے تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی نے فرما دیا کہ ان جاہل مبلغین سے آپ ہوشیار رہے، ان کو جب واعظ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو مناظرہ کرنے کی کہاں سے اجازت ہو۔ ایک بہت بڑے مبلغ صاحب تقریر کر رہے تھے، علم غیب پر تقریر کر چکے ڈیڑھ گھنٹے کی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ نے تقریر تو علم غیب پر کر دی، لیکن بتائیے کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب کی تعریف کر دی۔ اب بغلیں جھانکنے لگے، علم غیب کی تعریف نہیں کر سکے، پوری تقریر ہو گئی لیکن علم غیب نہیں معلوم کس کو کہتے ہیں۔ مناظر وہ آدمی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے موقف کی تائید و حمایت میں پورے طور پر ازبر رکھتا ہو اور اس پر وارد ہونے والے تمام سوالوں کا دندہ شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مخالفین کی کمیوں پر گہری نظر ہو، مضبوط گرفت ہو، تاکہ وہ مخالفین کا دندہ شکن جواب بھی دے سکے اور اپنے موقف کو کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کرے۔ ہر ایرا غیرا آدمی مناظر نہیں ہو سکتا، مناظر ہونے کے لیے درسیات پر ماہر بھی ہونا چاہیے، علم مناظرہ بھی جاننا چاہیے، فقہ میں بھی ماہر ہونا چاہیے، حدیثوں پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ میدان مناظرہ میں نہ جانے کون سا مسئلہ چھڑ جائے، اگر نہ کا مسئلہ چھڑ جائے گا تو کیا مفتی عبد الواجد کو اس وقت بلاؤ گے جواب دینے کے لیے؟ اگر حدیث کا مسئلہ چھڑ جائے گا تو کیا محدث کبیر آئیں گے اس کا جواب دینے کے لیے؟ اگر فقہ کا مسئلہ چھڑ گیا تو کیا وہاں تاج الشریعہ بلائے جائیں گے؟ نہیں، جو مناظر منتخب ہو گیا، میدان مناظرہ میں جتنے سوالات آئیں گے سب کا دندہ شکن جواب دینا اسی مناظر کی ذمہ داری۔ اور جو آدمی کبھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، وہ آدمی غیروں کو چیلنج کر رہا ہے، ہم مناظرے کے لیے مباہلے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم ادھر کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے نقلی سادات ہیں ان کا اصلی روپ یہ ہے کہ وہ خوب مباہلے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ مباہلے کا چیلنج کرنے سے پہلے اور اپنے مخالف سے مناظرہ کرنے سے پہلے تم اپنے نسب کو تو پہلے ثابت کر دو، تم کتنی بڑی لعنت میں گرفتار ہو۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف صفحہ 57 کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 57 کو اٹھا کر دیکھو، اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں۔ عبیداللہ ابن زیاد کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ارے عبیداللہ ابن زیاد کا نام کس نے نہیں سنا؟ وہ بھی محرم کا موقع ہے، جو کوفہ کا حاکم تھا، گورنر تھا، جس کے اشارے پر کربلا کی لڑائی ہوئی اور جس کے اشارے پر حضرت امام حسین اور ان کے آبان انصار کو شہید کیا گیا، جس نے کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں حضرت امام حسین اور دوسرے شہداء کے سروں کو گھمایا، ننگی پشتوں پر بیٹھا کر حرم نبوی کی مقدس خواتین کو گھمایا، جس نے خیمہ حسینی میں آگ لگوا دی، مال و اسباب لوٹ دیا، حضرت عابد دیوار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، جس نے اشارے پر قاسم کی جوانی قربان ہو گئی، جس نے اشارے پر حضرت علی اکبر کا لاش آقا کو خون میں تڑپنے لگا، جس نے حکم پر حضرت علی اصغر کی معصومیت قربان ہو گئی، اس ظالم کا نام کون نہیں جانتا؟ اس کا نام عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد کس کا بیٹا تھا؟ زیاد کا بیٹا تھا. اب زیاد کا حال سنو، زیاد کون تھا؟ زیاد کا لوگ نام لیتے تھے تو اس کا باپ کوئی تھا ہی نہیں کہ اس کا نام لگائے اس کے ساتھ، اس کو کہتے تھے زیاد ابن ابی، زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا، اب وہ کون ہے وہ معلوم نہیں، زیاد ابن امی، زیاد جو اپنی ماں کا بیٹا، اس کے باپ کا نام لوگ نہیں لیتے تھے. لوگوں میں مشہور تھا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے زمانے جاہلیت میں کچھ ایسی بات سرزد ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، اور چونکہ ایمان لانے کے بعد جب وہ صحابی ہو گئے تو ماں قبل میں کیا کیا، وہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیے گئے، پروردگار عالم نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہوں، سب کے سب پروردگار عالم کے وعدے کے مطابق جنتی.
تو زیاد کو باپ کا نام نہیں مل رہا تھا، اور جس نام سے وہ مشہور تھا زیاد ابن عبید ثقفی، اس کو لوگ اس کا باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. زیاد پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اصحاب میں شامل تھا، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا کہ اگر تم علی کا ساتھ چھوڑ کر میرے گروپ میں شامل ہو جاؤ تو اپنے باپ کا نام ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، زیاد ابن سفیان کا ہم اعلان کر دیں گے. چنانچہ علی کا ساتھ چھوڑ کر اس نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ پکڑ لیا، اور حضرت امیر معاویہ نے زیاد ابن سفیان کا اعلان فرمایا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہی اس نے اپنے باپ کی جگہ پر حضرت سفیان کا نام لیا تو صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکرہ، اور ان سے روایت کرنے والے ہیں حضرت عثمان نہدی، یہ مخدرمین میں آتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکرہ سے پوچھا کہ تم اپنے ماں شریکی بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی جگہ پر سفیان کا نام اختیار کر لیا ہے، اور کیا تم کو نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الى غیر ابی ہے وہو یعلم انہو غیر ابی فہو فالجنت علیہ حرام، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے باپ ہونے کی نسبت کر دی ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. اس حدیث کو تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ابو بکرہ نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، خود میرے کانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، میرے دل نے اس حدیث کو محفوظ رکھا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من دعا الى غیر ابی وهو یعلم انہ غیر ابی فالجنت علیہ حرام، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا باپ وہ ہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے. آپ بتاؤ، جو آدمی اپنا نسب بدل رہا ہو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اس پر جنت حرام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر جنت حرام ہے، میں یہ تاویل کرتا ہوں کہ جس نے حلال سمجھ کر ایسا کیا چونکہ وہ کافر ہو گیا اس لیے اس کے اوپر جنت حرام ہے. میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے حلال جان کر کے یہ کام کیا ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جو آدمی اپنا نسب بدل رہا ہو وہ اس قابل ہے کہ اس فرمان کے مطابق مستحق بن جائے. اور دوسری حدیثوں میں فرمایا گیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے. جو آدمی نسب بدلنے کی وجہ سے اللہ رسول کا ملعون ہو چکا ہو، تمام لوگوں کا ملعون ہو چکا ہو، ایک حدیث کے فرمان کے مطابق جس پر جنت حرام ہو چکی ہو، اس آدمی کو تو یہ حق یہ حاصل نہیں ہے کہ اہل سنت کی اسٹیج پر وہ بیٹھ جائے، جو جائے کہ وہ کرسی خطابت پر بیٹھ کر تقریر. اس لیے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. کیا آدمی کی فضیلت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معظم وہ ہے
جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تقوی اختیار کرو اللہ کی بارگاہ میں تم کو عزت مل جائے گی. نسب بدلنے سے عزت نہیں ملتی ہے, تقوی اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے. اس لیے ایسے مبلغین سے بھی ہوشیار رہیے. اور بہت سی باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ کل بھی آپ کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.